یہ کلام شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم ابوالقاسم صاحب رحم اللہ کا ہے، جس کا عنوان ہے خاک سمجھا تھا جسے لال بدخشاں نکلا.
جو تیری بزم محبت سے گریزاں نکلا، جو تیری بزم محبت سے گریزاں نکلا، جس طرف نکلا وہ حیران و پریشان نکلا. دل دیا غیر کو جس نے بھی وہ نادان نکلا، دل جس نے بھی وہ نادان نکلا، کیونکہ وہ جانے چمن خارے بیابان نکلا، کیونکہ وہ جانے چمن خارے بیابان نکلا. ساری دنیا کی خرد آئی فدا ہونے کو، ساری دنیا کی خرد آئی فدا ہونے کو، جب کبھی جوش جنو چا کے گریباں نکلا، جب کبھی جوش جنو چا
جنو
جب کبھی جوش جنو پاچا کے گریباں نکلا،
ٹھیک ہے
جنو جنو جب کبھی جوش جنو چا کے گریباں نکلا، جس طرف نکلا وہ حیران و پریشان نکلا. درد ملتا ہے تیرے درد کے بیماروں سے، درد ملتا ہے تیرے درد کے بیماروں سے، شیخ پھر سارے جہاں سے بھی مہربان نکلا، شیخ پھر سارے جہاں سے بھی مہربان نکلا. دار شہوت میں نظر آئے اندھیرے دل کو، نار شہوت میں نظر آئے اندھیرے دل کو، نور تقویٰ دل مومن میں درخشاں نکلا. شان نکلا بعد مدت کے ہوئی اہل محبت کی شنا بعد مدت کے ہوئی اہل محبت کی شنا خاک سمجھا تھا جسے لال بدخشان نکلا خاک سمجھا تھا جسے لال بدخشان نکلا جو تیری بزم محبت سے گریزاں نکلا جس طرف نکلا وہ حیران و پریشان نکلا زاہد خشک جو تھا پیر جو تھا پیر مغاں کے صدقے حامل درد ہوا غیر سے نالا نکلا حامل درد ہوا غیر سے نالا نکلا ہائے اس قطرائے دریائے محبت کا تر ہائے اس قطرائے دریائے محبت کا تر جس کو سمجھا تھا کہ قطرہ ہے وہ طوفان نکلا جس کو سمجھا تھا کہ قطرہ ہے وہ طوفان نکلا
حضرت والا کا مقطع ہے
خار سمجھا تھا جسے اہل جہان اختر خار سمجھا تھا جسے اہل جہان اختر دامن فقر کے ہی گلستان نکلا دامن فقر میں اس کے ہی گلستان نکلا درد ملتا ہے تیرے درد کے شیخ پھر سارے جہاں سے بھی مہربان نکلا شیخ پھر سارے جہاں سے بھی مہربان نکلا جو تیری بزم محبت سے نکلا جس طرف نکلا وہ حیرانوں پریشان نکلا.
مل کے بیٹھوں بھائی, سنت ادا ہو جائے, یہ بھی ایک سنت. مل کے بیٹھنا ایک سنت ہے نا, تو ایک سنت زندہ ہوگی. سو شہیدوں سے بڑھ کے ثواب ہے ایک سنت زندہ کرنے کا. اور یہ سنت یہیں پیدا ہوگی, مل کے بیٹھنا یہی ملے گا نا بھائی, دین کی بات سنتے ہوئے. الحمد للہ وکفا وسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب, صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. ابھی جو کلام پڑھا جا رہا تھا یہ اس آیت شریفہ سے اس کا جوڑ ہے. جو آیت میں نے تلاوت کی ہے دوسری آیت, کہ اور آگاہ رہو کہ اللہ کا دلوں کا اطمینان اور سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے. حضرت والا جو ابھی کلام پڑھ رہے تھے, جلال صاحب حضرت والا کا کلام رحمۃ اللہ علیہ, جو تیری بزم محبت سے گریزاں نکلا, جس طرف نکلا وہ حیران ہو پریشان. اہل اللہ اور ان کے خادمین کے یہاں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر ہوتا ہے, اللہ ہی کا ذکر ہوتا ہے. اس لیے جو یہاں سے بھی جائے گا تو وہ بھی حیران و پریشان رہے گا, کیونکہ اللہ نے بھی یہی فرمایا نا, کیا آگاہ رہو کہ دلوں کا اطمینان اور سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے. اگر سکون چاہتے ہو, اطمینان چاہتے ہو, فلاح چاہتے ہو, تو اللہ کے ذکر کی طرف آؤ. اگر کسی اور چیز میں سکون کے متلاشی ہو تو یہ جہل ہے, نادانی ہے, بیوقوفی ہے. ہرگز ہرگز اس میں سکون نہیں ملے گا, ہرگز ہرگز اس میں اطمینان نہیں ملے گا. وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے لذت مل جائے گی, لیکن اگر اللہ نہ کرے وہ حرام لذت ہوئی تو پھر بعد میں سخت تکلیف پہنچائے گی, سخت اذیت دے گی. اگر کسی کے اندر ذرا بھی ضمیر ہو, باقی ہو, تو کچوکے لگاتا ہے وہ, ہے نا. اور اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو آخرت کا جو عذاب ہے وہ تو بہت ہی شدید, اس کی تو سہاری نہیں کسی کو, اللہ بچائے. چھوٹا عذاب ہے, ایک طالب علم کا واقعہ ہے نا بھائی، کہ وہ جو ہے اس پہ دیے پر سے انگلی ایسے پھرتے تھے، شعلہ جل رہا ہے، پہلے زمانے میں یہی ہوتی تھی، اس میں ایک پتی لگی ہوتی تھی، اس پہ اس سے روشنی ہوتی تھی، پھرتے پھرتے جا رہے ہیں ایسی. طویل قصہ ہے کہ وہ لڑکی وہاں رہی دلہن بن کر کے، وہ ٹھہر گئی ان کے پاس، انہیں ٹھہرا لیا، لیکن رات بھر رشتہ کرتے رہے. بعد میں پوچھنے پر بتلایا کہ میرا نفس مجھے آمادہ کر رہا تھا برائی کی طرف، لیکن میں اپنے نفس کو سکھلا رہا تھا کہ دیکھ تو اتنی سی آگ کو جو برداشت نہیں کر سکتا ہے، اتنی معمولی سی آگ کو، دنیا کی آگ جو ہے وہ آخرت کے مقابلے میں کیا ہے. کہ فرمایا کہ جہنم سے اگر کسی شخص کو نکال کے دنیا کی آگ میں ڈالا جائے تو اس کو اس میں نیند آ جائے گی، تو وہ آگ کتنی سخت ہوگی. تو یہ میں اپنے نفس کو سکھا رہا ہوں کہ دیکھ تو اتنی سی آگ کو نہیں برداشت کر سکتا، ایک انگلی اس پہ لگاتا ہے تو کتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، شیخ العرب والعجم، مجدد زمانہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے جو بعد میں حضرت میر صاحب نے کہا، نے فرمایا کہ یہ واقعہ خود حضرت کا اپنا ہے. اس وقت تو نام نہیں لکھا حضرت نے، اپنا نام نہیں لیا، لیکن یہ واقعہ جو اس کی جس انداز میں حضرت نے بیان فرمایا ہے، یہ الفاظ حضرت ہی کے ہو سکتے ہیں، کسی اور کے نہیں ہو سکتے. اور واقعہ یہ فرمایا کہ ایک نوجوان عالم دین خوبصورت ایک شادی میں گئے، تو وہاں جب رات آدھی رات ہوئی تو وہ جہاں ٹھہرے ہوئے تھے ان کے کمرے میں ایک بہت خوبصورت لڑکی آ رہی، اور اس نے انہیں دعوت دی. تو انہوں نے فرمایا کہ جلدی سے بھاگ جا، جلدی سے بھاگ جا، جہنم کی آگ مجھے تیری طرف یا اس طرف متوجہ نہیں ہونے دیتی. وشواس کر رہا ہوں کہ اگر آدمی کے اندر تھوڑا سا ضمیر ہو تو وہ کوتاہی پر، غلطی پر فوراً وہ بھی ملامت شروع کر دیتا ہے نا. جس کو حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شفیع الدین تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تعبیر فرمایا، ذاکر گناہگار اور غافل گناہگار سے. دیکھیے ہم لوگ تو آج تک یہی سنتے رہے نا بھائی، گناہگار اللہ والوں کو اللہ علوم دیتے ہیں جو آسمانوں سے اترتی ہے، میرے پینے کے لیے آسمانوں سے اترتی ہے، حضرت والا نے فرمایا، تو یہ آسمانوں سے ملتی ہے انہیں. کتابوں میں یہ چیزیں، بہت سی چیزیں اس میں نہیں ہوتی، وہ آسمانوں سے ڈائریکٹ ان کو اللہ میں عطا فرماتے ہیں. تو یہ حضرت مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک ہے ذاکر گناہگار اور ایک ہے غافل گناہگار. ذاکر گناہگار کون ہے؟ وہ ہے جو اللہ اللہ کرتا ہے، جس کا ضمیر زندہ ہے، نیکی کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، دین پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، یہ کون ہے؟ ذاکر. لیکن اس سے گناہ ہو رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہی، خواہ دانستہ یا نادانستہ، یعنی جان بوجھ کر یا غلطی سے. تو اس کو تو شروع ہو جائے گی پریشانی، گناہ کرتے ہی کسی گناہ کے ماحول میں چلا جائے گا یا خود سے کر بیٹھے گا، تو اس کو فوراً پریشانی شروع ہو جائے گی، بے چینی لگ جائے گی، اور اس کے لیے خود بھی افسوس کرے گا، اور اگر اس نے کسی کو اپنا بڑا بنایا ہے تو اس کو بھی بتائے گا فوراً کہ حضرت مجھ سے غلطی ہو رہی، یہ گناہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہا، مجھ سے ایسا ہو جاتا ہے، فکر لگی ہوئی ہے اس کو. تو یہ تو فرمایا، یہ کون ہے؟ یہ ہے ذاکر گناہگار، جو جس کی انتہا توبہ ہے، ذکر کی برکت سے، طاعت الہی کی برکت سے کیا ہوگا؟ توبہ کی توفیق ہو جائے گی. اور ایک فرمایا کہ غافل گناہگار، جو طاعت کی طرف نہیں ہے، نماز روزے کی طرف نہیں ہے، اللہ والوں کی طرف، ان کے خادمین کی طرف اس کا رجحان نہیں ہے، بزرگوں کی طرف اس کا رجحان نہیں ہے، دنیا میں ڈوبا ہوا ہے. یہ جو ہے جب گناہ کرتا ہے تو کہتا ہے مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، گناہ پہ گناہ، نافرمانی پہ نافرمانی، ظلم پہ ظلم، زیادتی پہ زیادتی، حرام پہ حرام، اس پہ کوئی اثر ہی نہیں پڑ رہا، اس کے شب و روز ویسے کے ویسے ہی ہیں. تو وجہ کیا ہے؟ عاقبت تو اس کی خراب ہو رہی ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، ایسا تو نہیں ہے. عاقبت تو اس کی لازمان خراب ہو رہی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. لیکن اس نے کیا کیا ہے کہ گناہوں کو جمع کرتے 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 اپنے قلب کو سیاہ کر لیا ہے، کہ جس کی وجہ سے حس ختم ہو گئی ہے، حس ختم ہو چکی ہے نا. تو اس لحاظہ یہ توبہ بھی نہیں کر رہا. تو یہ ہے وہ بے ضمیر. نہیں تو ذرا بھی آدمی کے اندر اگر حس موجود ہو تو فوراً گناہ جو ہے وہ جو ہے اپنی طرف بتلا دیتا ہے کہ میں یہ گناہ کا کام ہے اور یہ تمہیں کرنا، تم نے کیا اچھا نہیں کیا، فوراً اس کو شبن شروع ہو جاتی. تو اللہ سے ہم مانگے کہ اللہ ہمیں ایسوں میں شامل نہ فرما اور ان میں شامل فرما. تو اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ اطمینان اور سکون کا راستہ اللہ تعالی کی طاعت کا راستہ ہے. کسی اور چیز میں سکون اور اطمینان نہیں ہے. وقتی ضرورت پوری ہو جائے گی لیکن سکون نہیں دے گی. جس کو ہمارے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اے سی سے اوپر کی کھال تو ٹھنڈی ہو جائے گی، دل میں ٹھنڈک نہیں آئے گی، دل وہی بے چین رہے گا، چاہے کتنے ہی اے سی لگا لو، اوپر کی کھال ٹھنڈی ہوگی صرف، اندر بے چین ہے. کیونکہ سکون والے اعمال چھوڑ دیے نا، جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے، جو سکون کا خزانہ جس کے پاس ہو تو اس کو کہاں سے سکون ملے گا؟ یہ تو ظاہری چیزیں ہیں، کھانا کھا رہا ہے، پلاؤ، بریانی، مرغ اور یہ چیزیں اس طرح کی، لیکن مزہ ہی نہیں. اور طاعت والا، عبادت والا، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار، وہ سادہ سودی کھانا کھاتا ہے، اس میں اس کو مزہ ہے. اب چونکہ دل میں سکون ہے تو اس لیے وہ جزو بدن بھی بنتا ہے. حکما سے پوچھئے، وہ بتائیں گے کہ جو ہے نظام ہضم کا دماغ سے بہت تعلق ہے. پرسکون شخص جس کے دماغ میں تازگی ہو، سکون ہو، اس کا کھانا ہضم بھی اچھا ہوتا ہے اور وہ جزو بدن بنتا ہے، بنسبت اس کے کہ جو پریشان ہے اور متفکر ہے اور کچھ چڑچڑاپن ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں. اب وہ اچھے سے اچھا بھی کھائے تو نہ زبان پہ مزہ ملے اور نہ وہ جزو بدن بنے، اس لیے کہ اس نے جو سکون کا دینے والا ہے اسی کو ناراض کیا ہوا. تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بظاہر اچھے اچھے کھانوں میں سکون مل جائے گا، یا فلاں مصروفیت کر لو، کسی نے کوئی مصروفیت سمجھ لی اپنے ذہن میں، یہ سب مصروفیت اختیار کر لو، سکون سے وہ گزر جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے سب چیز کی نفی فرما دی، پوری دنیا کی نفی فرما دی اس میں، کہ اگر دلوں کا اطمینان اور سکون چاہیے تو میرا نام لو. اور نام لینے سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ درجات عالی عطا فرمائے ہمارے بزرگوں کو. وہی عرض کر رہا ہوں کہ بھائی ان پہ جو اترتی ہیں نا وہ کتابوں میں نہیں ملتی. کیا فرمایا حضرت والا نے ہمارے، کہ تم ذکر کرتے ہو، ذکر سنتے ہو نا، ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، ذاکر کے فضیلتیں سنتے ہو. بھائی ذکر دو طرح کا، ذکر دو طرح کا، ایک ہے مثبت، ایک ہے منفی. ہم تو یہ سمجھتے ہیں اللہ اللہ کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں. حضرت والا نے یہ بات سمجھائی کہ جی نہیں، ذکر دو طرح کا ہے، ایک آدمی بظاہر ذکر نہیں کر رہا، نہ اس کے ہاتھ میں قرآن مجید ہے، نہ وہ تلاوت کر رہا ہے، اور زبان بھی اس کی نہیں ہل رہی مثلا، لیکن وہ اللہ کی طاعت میں لگا ہوا ہے، رزق حلال کما رہا ہے، جائز طریقے سے کاروبار کر رہا ہے، ملازمت میں ہے، تو وہاں اپنے فرائض ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ ادا کر رہا ہے، یہ بھی ذکر ہے، یہ بھی ذاکر ہے۔ لو بھائی، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے، جو تلاوت میں ہے، جو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، صرف وہی ذاکر ہے۔ یہاں تو مال کما رہا ہے، گاہک آ رہے ہیں دکان پہ، اگر ہے تو گاہک آ رہے ہیں، سودا بیچ رہا ہے اور اس سے پیسے لے رہا ہے، یہ بھی ذاکر ہے۔ اور تجارت کے تو بڑے فضائل ہیں بھائی، تاجر کی تو فضیلت بیان فرمائی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاجر کی تو فضیلت بیان فرمائی، مفہوم ہے کہ ایماندار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، جو اس میں خیال رکھتا ہو، بےمانی نہ کرتا ہو، ایماندار ہو۔ ہمارے بزرگوں نے تو دکھلایا کہ ایمانداری کس کو کہتے ہیں، دیانتداری کس کو کہتے ہیں۔ غالب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، جو کپڑے کے تاجر تھے نا، تو ان کا ایک دفعہ ایک کپڑا جو ہے وہ کسی جگہ جا کے ان کے لوگ بیچا کرتے تھے، پہنچا دوسرے شہروں میں، انہوں نے جو ہے بھیجا اس کو، تو وہ بیچ کے آ گئے منافع لے کر۔ تو حضرت نے بتلایا، پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تم نے جو بیچا، منافع تو کما کے لایا ہو، اس میں جو ایک خامی تھی، تو یہ خامی ان کو بتلائی تھی تم نے؟ دیکھیے، خامی بتلائی تھی یہ؟ کہا نہیں حضرت، وہ میں بتلانا بھول گیا، مجھ سے محب ہو گیا یہ بتلانا۔ تو حضرت نے سفر فرمایا وہاں کا، جہاں بیچا تھا وہاں کا سفر فرمایا، اور جا کے وہاں بتلایا کہ یہ اس میں خامی ہے، اگر اب بھی آپ کو یہ پسند ہے تو آپ یہ لیجئے، نہیں تو واپس۔ یہ ہے تجارت، یہ ایماندار تاجر، یہ فضیلت جو مل رہی ہے ایسوں کے لیے مل رہی ہے، جو ناپ تول میں، وزن وغیرہ وغیرہ، اور شریعت کے مطابق کاروبار کرتے ہوں، سیکھ کر پوچھ کر کرتے ہوں، تو ان کے لیے ہے نا۔ تو یہ فرمایا کہ جو ہے ذکر مثبت، ذکر مثبت اور ذکر منفی۔ ذکر مثبت تو یہ ہے کہ طاعت اللہ کے، اللہ تعالی کی فرمانبرداری کے ساتھ کام کو کرنا، یہ ہے ذکر مثبت۔ نماز کے وقت میں نماز ادا کی، اور کوئی حق ہے کسی کا، اس وقت حق ادا کرنا ہے تو اس وقت میں حق ادا کیا، وہ بھی ذکر ہے۔ جیسے ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو فرمایا، ایک صاحب آئے، ان کی شاید والدہ بیمار تھی، تو فرمایا جاؤ اپنے والدہ کے پاس، تمہیں اللہ وہاں ملے گا، تمہیں اللہ میرے پاس نہیں ملے گا۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے متعلق حضرت تھانی رحمۃ اللہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے، در کفے جام شریعت، در کفے سندان عشق، ہر حوث نہ کے ندانت کے جان سندا باختن۔ ایک ہاتھ میں چینی کا پیالہ اور ایک ہاتھ میں لوہے کا ہتھوڑا، ہر حوث نہ کا کام نہیں ہے اس کا کرتب دکھانا، شریعت اور سنت کو ہر موقع پہ پکڑنا اور سیکھنا کہ اس موقع پہ میرے لیے کیا ضروری۔ مسجد میں بیٹھ کے اللہ کے اللہ کرنے میں تو بہت مزہ آ رہا ہے، جھوم جھوم کے ذکر کر رہے ہیں، لیکن اس وقت دوسرا کام جو تھا گھر میں، ذمہ داری تھی کوئی، حق کی ادائیگی تھی، وہاں سے فرار ہو کے وہاں بیٹھا ہوا ہے، اور آ کے نام لیتا ہے میں تو وہاں مسجد میں تھا، اللہ اللہ کر رہا تھا تاکہ یہ کام نہ کرنا پڑے مجھے، اس کو اللہ ملے گا وہاں پہ۔ یہ ہمارے بزرگوں نے سکھلایا، اس وقت تم جاؤ، اب تمہیں چاہے وہاں دل نہ چاہ رہا ہو، دل نہ چاہ رہا ہو، لیکن وہاں ماں کی خدمت کرنا، دیکھنا والنا تمہارے لیے اب اللہ تمہیں وہاں ملیں گے اس وقت، میرے پاس نہیں ملیں گے. کوئی شیخ ہوگا جو اپنے پاس سے لوگوں کو اس طرح بھگا دے؟ وہی بھگائے گا، وہی چلائے گا جس کو، جس کے پاس واقعی اللہ. نہیں تو وہ تو یہی چاہے گا کوئی ایسی بناوٹی ہو تو کیا کہے، وہ تو کہے ٹھیک ہے بیٹھا رہا میرے پاس، میرے جو ہے وہ محبت کے گن گاتا رہے اور میری خدمت کرتا رہے. دنیا دار اوپر سے بناوٹی، جس کو ہمارے نے فرمایا کہ بھائی خانقاہ ہو خامخا نہ ہو، اور خانقاہ میں شاہ صاحب ہوں سیاہ صاحب نہ ہو. تو اللہ معاف فرمائے، کچھ سیاہ صاحب ہوں گے تو وہ تو اپنے گھر لوگوں کا جمگٹا لگا کے رکھیں گے، اور بلکہ ہر ایک کی فکر کریں گے کہ اس کو بس چاہے یہ میری مانے نہ مانے، دین پر ہے یا نہیں اس کو لگا کے رکھو اپنے ساتھ، بھاگے نہیں. ان کو فکر ہوتی ہے مجمع بڑھانے کی، جو جالی ہوتے ہیں نا انہیں فکر ہوتی ہے مجمع بڑھانے کی، اس لیے وہ ایسی باتیں دیکھتے ہیں کہ اس آدمی کو اگر میں نے ایسی بات کر دی تو یہ تو ناراض ہو جائے گا، یہ تو چلا جائے گا. اب وہ چاہے دین پر ہے نہیں ہے، اس میں تبدیلی آ رہی ہے نہیں آ رہی، وہ اس کو روک ٹوک بھی نہیں کرتے. اب بس بیعت ہو گیا میرے ہاتھ پہ، بس ٹھیک ہے تیری نجات ہو جائے گی، اللہ معاف فرمائے، بس تو آتا رہا اور دیتا رہا مجھے. اگر اب تو اپنی بغل میں ایک مرغا نہ لایا، ایک پیر نے اپنے دروازے پہ لگایا ہوا تھا لکھ کر کے، کیا لکھا ہوا تھا، اگر تو اپنی بغل میں ایک مرغا نہ لایا برابر ہے کہ تو آیا کہ نہ آیا، برابر ہے کہ تو آیا کہ نہ آیا. تو اللہ فرمائے جو ایسے ہوتے ہیں تو وہ نہ ان کو روک ٹوک، نہ ان کی کوئی ضبط توفیق، ان کو اس طرح کی کوئی فکر کچھ نہیں، بس میرے پاس آ رہا ہے مجھے ہدیہ دے رہا ہے بس کافی ہے اس. اور جو ہمارے بزرگ ہیں جو سچے ہیں وہ برداشت نہیں کرتے اس کی جو ہے اونچ نیچ کو، فوراً تنبیہ اور وہ، اور وہ اللہ کے اس آیت شریفہ پر چونکہ یقین ہوتا ہے. کیا فرمایا اللہ نے کہ اگر کچھ لوگ، مفہوم عرض کر رہا ہوں، ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائیں تو تم فکر مت کرو، اللہ تعالی ایسے لوگوں کو پیدا فرمائیں گے کہ جو ایمان لائیں گے اور جو اللہ کی محبت میں پکے ہوں گے. حضرت ثانی نے فرمایا کہ یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے خاص، یہ ہر دور میں اولیاء اللہ کو بھی یہ چیز ملتی رہے گی کہ اگر ان کے پاس کچھ جھوٹے لوگ آئیں گے اور وہ چلے جائیں گے تو انہیں اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. جیسے شاید میں اللہ نے فرمایا کہ جو چلے جائیں گے تو اللہ ان کی جگہ اور اچھے لوگوں کو بھیج دیں گے. ہمارے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ میرے پاس کچھ لوگ آئے اور وہ چلے گئے بلا کسی وجہ کے، اللہ نے بعد میں ان سے اور اچھے لوگ بھیج دیے، اور جان دینے والے اور دین پر مضبوط لوگ بھیج دیے. اس میں تسلی دی گئی کہ اگر کوئی بھاگ جائے بغیر کسی وجہ کے اور روک ٹوک کرنے کی وجہ سے تو فکر مت کرو. بعض لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی تو بڑا مشکل ہے گناہ چھوڑنا، تو بڑا مشکل، اور آپ تو گناہ چھوڑنے کی بات کرتے ہیں. اس زمانے میں ہر طرح کے گناہ چھوڑوا دیتے ہیں تو زندگی میں تو کچھ مزہ ہی نہیں رہا، تو آپ کے ساتھ تو چلنا مشکل ہے بہت. تو کیا کہہ رہے ہیں سوچ کے بولو. یہاں جو بات کہی جاتی ہے وہ تو قرآن و حدیث کی بات بتائی جاتی ہے بھائی، یہ کوئی میری بات یا میرے بزرگوں کی بات تھوڑی ہے. میرے جو بزرگ ہیں وہ تو اللہ کی بات، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ سناتے ہیں، وہ کوئی گھڑ توڑ ہی رہے ہیں اپنے جیب سے، اپنی طرف سے کوئی نہ گھٹا رہے ہیں نہ بڑھا رہے ہیں، جو اللہ نے فرمایا اسی کو بیان کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اسی کو بیان فرماتے ہیں، ایک مذاکرہ کرتے ہیں، محتاج اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بھی محتاج ہیں عمل کرنے کے. اگر بیان کر رہے ہیں تو یہ مقصد تھوڑا ہی ہے کہ وہ صرف آپ ہی کے لیے بیان ہو رہا ہے، تو وہ اس سے بڑی ذمہ ہو گئے، ان کے لیے بھی ہے، بلکہ سب سے پہلے تو وہ اپنے آپ ہی کو مخاطب کرتے ہیں. بخوان حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ کی مسجد میں تھے تو اعلان ہوا کہ اس وقت اس مسجد میں جو سب سے زیادہ گناہگار ہے وہ نکل جائے. تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت جنید رحمۃ اللہ سب سے پہلے باہر کے باہر چلے گئے, اتنے بڑے ولی اللہ تھے, کیسے عجیب بری واقعات تھے ان کے. تو ان کے شیخ کو یہ خبر پہنچی, ان کے شیخ جو تھے سری سختی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خبر پہنچی کیسا ہوا ہے. تو شیخ نے کیا فرمایا, اسی چیز نے تو جنید کو جنید بنایا, اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہیں, اسی چیز نے تو جنید کو جنید بنایا. آج ہم لوگ تھوڑا سا کچھ کر لیتے ہیں تو منا معلوم کہ آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھنے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے اور یہاں ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما دے, اخلاص کے ساتھ ہم آئیں, اپنی اصلاح کرنے کی نیت ہونی چاہیے, نہ آواز سننا مقصود ہے نہ کوئی لفاظی کرنی مقصود ہے, اصلاح مقصود ہے. یہ تذکرہ ہے, یہ مذاکرہ ہے, یہاں ہم ایک ہی باتیں دہراتے ہیں اکثر, نئی باتیں سننے کے لیے کوئی نہ آئے, کوئی نئی بات ملے گی, نئی بات نہیں پرانی باتیں ملیں گی, ہم پرانے لوگ ہیں بھائی, میرے نبی بھی 14 سال پہلے کے ہیں اور ہم کھاتے بھی, جب سے اللہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو منہ ہی سے کھاتے ہیں, اتنے عرصے کے بعد ناک سے کھا رہا ہے کوئی, منہ ہی سے کھا رہا ہے نا بھائی, اور وہی روٹی کھا رہا ہے. آدم علیہ السلام نے روٹی کھائی نا بھائی, آج بھی روٹی کھائی جا رہی ہے, جس کو کچھ اور کھانا ہے روٹی چاول کے علاوہ تو وہ تو کسی اور دنیا میں چلا جائے, اس دنیا میں تو یہی ملے گا, روٹی انڈا دودھ گوشت دال سبزی یہی ہے نا بھائی, تو یہ نئی چیزیں تو نہیں ہیں, پرانی چیزیں ہیں, یہ تو دین بھی پرانا ہے, چیزیں بھی پرانی ہیں, زمین بھی پرانی ہے, تو پھر ہر چیز میں نئی نئی کیوں ڈھونڈتے ہو. مجھے بڑا لطف آیا کہ ایک صاحب جو ہے ایک ڈاکٹر تھے, میں بھی وہاں تھا موجود, وہ 80 سال ان کی عمر, تو خاتون تھی, وہ کسی والد کو لے کے آئی تھی دکھانے کے لیے, تو باہر لے کے جب نکلی تو ان کے اسسٹنٹ جو تھے وہ سمجھا دیتے تھے دوائیں وغیرہ, تو ان کو سمجھایا تو اس نے کہا کہ کچھ اپریٹس وہاں پہ کچھ سامان جو تھا وہ بڑا پرانا سا تھا, تو اس نے کچھ ایسے ہی کہا کہ یہ سب پرانی پرانی آپ نے رکھی ہوئی, تو اس شخص نے برجستہ جواب دیا جو اسسٹنٹ تھا ان کا کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہمارے یہ بھی تو 80 سال پرانے, یہ بھی تو 80 سال پرانے. مجھے بڑا لطف آیا اس کی بات سن کر کے, دیکھا دیکھو کیسی زبردست بات کہی انہوں نے. تو یہ سوچ تو بھائی پھر ٹھیک نہیں ہے نا, تو یہ باتوں کا مذاکرہ یہاں جو بار بار ہوتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے, اور یہی نفع بخش ہے, اللہ تعالیٰ اسی میں نفع ڈال دیتے ہیں, کیونکہ یہاں ان کے پیاروں کا ذکر ہو رہا ہے, اللہ خود پیارے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے ہیں, اللہ کے مقبولین صالحین پیارے ہیں, ان کی باتیں پیاری ہیں, اور بڑے بڑوں نے اس کا اقرار کیا, بڑے بڑوں نے اقرار کیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے 1500 کتابوں کے مصنف, دین کا کون سا شعبہ جس پہ حضرت نے کتاب نہیں لکھی بتائیے, جن کے متعلق بانی پاکستان محمد علی جناح تک جیسوں نے یہ کہا ہو کہ میرے ساتھ ہندوستان کا ایک عالم ہے, جب اس کو ان کو کسی نے کہا کہ بھائی بہت سارے علماء آپ کے مخالف ہیں, تو جواب دیا کہ میرے ساتھ ہندوستان کا ایک عالم ہے جو سب پر بھاری ہے, اور وہ مولانا محمد اشرف تھانوی ہیں. بتلائیے, یعنی جو علماء تھے وہ تو مانتے ہی تھے, اللہ نے جو دنیا ایک دنیا دار آدمی ظاہر اس کے منہ سے بھی یہ بات نکلوائی, تو کیا فرماتے ہیں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, فرمایا کہ اللہ والوں کا تذکرہ تو بڑی بات ہے, اللہ والوں کا تذکرہ تو بڑی بات ہے, ان کا تو خیال آ جانے سے ہی دل میں نور آ جاتا ہے. ارے بھائی, نام لینا اور ان کا ذکر کرنا تو بڑی بات ہے, سوچنے سے دل میں ایک تراوٹ آ جاتی ہے, ایک نور آ جاتا ہے. دیکھیے اللہ نے باقی رکھا نہیں رکھا ہے نظرات کے نام کو، پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ، نظام الدین اولیا رحمۃ اللہ علیہ، بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، اور چلتے چلاتے حضرت حاجی عبدالعظم حاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شفیع الدین تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے شیخ حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تصور آتے ہی فرمایا کہ تراوٹ آ جاتی ہے ان لوگوں کے ذکر سے، تو تم ان کے ذکر کو معمولی سمجھتے ہو؟ اسی میں سب کچھ مل جاتا ہے آدمی، بشرط یہ کہ ان کے ساتھ صحیح محبت کا تعلق، عقیدت ہو. اگر عقیدت نہیں ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں تو اللہ بچائے اللہ بچائے اللہ بچائے، ابو جہل جیسا ایمان نہیں لا کے دے گا. جی عقیدت شرط ہے، دیکھتا تو وہ بھی تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو بھی کرتا تھا لیکن ایمان نہیں لایا، جانتا بھی تھا کہ سچے ہیں، جانتا تھا سچے لیکن ایمان نہیں لایا. تو میں اس پر کر رہا تھا ذکر مثبت اور ذکر منفی، حضرت والا نے سکھلایا یہ کہ بھائی ذکر جو ہے دو طرح کا ہے، ایک ہے ذکر مثبت اور ایک ہے ذکر منفی. ہاں طاعت کو بجا لانا یہ ذکر مثبت ہے، یہ بھی ذاکر ہے، اور ذکر منفی کیا ہے؟ منکرات سے بچنا، گناہوں سے بچنا، نافرمانیوں سے بچنا، اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں سے بچنا، یہ ذکر منفی. یہ اس کو چھوڑ رہا ہے تو یہ بھی عین حالت ہے ذکر میں ہے، یہ اس کو چھوڑ دیتا ہے نافرمانی کو، ایسے ماحول کو، ایسی جگہ کو، ایسے کام کو، تو یہ بھی عین ذاکر ہے. بظاہر اس وقت اگر اللہ اللہ نہیں بھی کر رہا تو بھی اس کو اللہ یاد ہے، اور ذکر کا مقصد اللہ کی یاد ہی تو ہے نا بھائی. جب اللہ یاد ہے جبھی تو اس کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ذکر میں ہے یہ لیکن اس کو اپنے ذکر کی خبر ہی نہیں. بعض لوگ لکھتے ہیں کہ ہم پہلے تو خوب ذکر کرتے تھے، اب تو بس ایسا ہی ہے، کوئی طبیعت میں نہ کوئی ذکر ہے نہ کچھ ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کو بھی بیان فرما دیا، فرمایا کہ کورا جو گڑھا ہوتا ہے، مٹکا کورا گڑھا جو ہوتا ہے، جب اس میں جب تک پانی نہیں ڈالا جائے اسے کورا کہتے ہیں. تو جب پانی ڈالتے ہیں اس میں پہلی دفعہ شروع میں تو اس میں ایک آواز آتی ہے، سن 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 کی آواز آتی ہے، جو یہ ظاہر کر رہی ہوتی ہے کہ یہ اس کے رگ رگ میں اس کے جو ہے وہ یعنی پانی پیوست ہو رہا ہے اس کے جز جز میں، ہے نا. اور جب وہ پورا پی چکا ہوتا ہے پانی، اس کے بعد اب جب پانی ڈالتے رہے تو کوئی سنسناہٹ کوئی آواز نہیں ہوتی. تو اس فرمایا بھائی نہیں، اسی طریقے سے شروع میں جب آدمی ذکر شروع کرتا ہے اور ذکر کرتا ہے تو اس کے اندر بڑی جوش و خروش ہوتی ہے، بڑا مستی ہوتی ہے، بڑا جذبات ہوتے ہیں، کیفیات ہوتی ہے، لیکن جب وہ ذکر کرتے 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 ذکر اس کے اندر رج جاتا ہے، بس جاتا ہے، بیوس ہو جاتا ہے، جس کو یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد، کہ اب وہ کہیں بھی ہے کچھ بھی کر رہا ہے لیکن ذکر اس کے اندر بیوس ہو چکا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اب اس کو محسوس نہیں ہوتا. لیکن اس کا نافرمانی سے بچنا یہ بتلاتا ہے کہ ہاں یہ حالت ہے ذکر میں، کیونکہ اگر یہ اللہ کے نافرمان ہوتا، غفلت میں ہوتا تو گناہ کر بیٹھتا. بھائی گناہ غفلت سے تو ہوتا ہے نا بھائی، گناہ جو ہوتا ہے کب ہوتا ہے؟ جب غافل ہو. اگر یہ استعذار قوی ہو کہ اللہ میرے سامنے، اور یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، تو آدمی گناہ کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا. بس اسی استحضار میں کمی آتی ہے جس کو غفلت کہتے ہیں، اور یہ بعض اوقات علم نہیں ہوتا جس کو جہل کہتے ہیں. دو ہی وجہ سے گناہ ہوتی ہے عموماً، جہل اور غفلت، دو چیزیں ہیں. یہ دو چیزیں زائل ہو جائیں، جہل زائل ہو جائے اور غفلت زائل ہو جائے. جہل زائل ہوتا ہے علماء کی صحبت سے، غفلت ظاہر ہوتی ہے اہل ذکر کی صحبت سے. اور اسی کو اللہ نے فرمایا فسلو اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر کچھ پوچھنا ہے تو اہل ذکر سے پوچھو. دیکھیے اب میں جو بات کہنے جا رہا ہوں بڑی تھوڑی سی دقیق ہے اور غور طلب ہے، یا آپ حضرات کی طلب سے اور میرے شیخ کی برکت سے بات آ رہی ہے. اس میں کسی کو نیچا دکھانا مقصود نہیں ہے اس بات، لیکن چونکہ اب یہ بات آ گئی اور یہ سنی اپنے بزرگوں سے، یہاں اللہ نے اہل علم نہیں فرمایا کہ علماء سے پوچھو، اہل ذکر فرمایا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ اہل علم مراد ہیں جن پر ذکر کا غلبہ ہو چکا ہو، اپنے مقبولین صالحین کی صحبت میں رہ رہ کر اپنے آپ کو مٹا چکے ہوں، علم کی جڑ کٹ چکی ہو. انا عالم کی جڑ کٹ چکی ہو اور ذکر کا غلبہ ہو چکا ہو، جس کا ثمرہ کیا ہوتا ہے؟ خشیت. ذکر کا جو ہے کیا ہے ثمرہ؟ فروٹ، پھل. کیا ہے نتیجہ؟ آؤٹ پٹ خشیت ہے نا. تو خشیت جب غالب ہو جائے گی تو وہاں کیا ہوگا؟ علم کی جڑ کٹ جائے گی. یہ کبھی نہیں کہے گا انا عالم، یہ شیطان نے کہا تھا میں بڑا عالم. جب اللہ نے کہا سجدہ کرو تو یہ اس نے کہا تھا کہ میں تو بڑا عالم ہوں، یہ شیطانی جملہ ہے. اس لیے جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ عالم ہونے کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ میں عالم نہیں ہوں. کیا ہوں؟ جب عالم نہیں ہوں تو کیا ہوں بھائی؟ طالب علم ہوں. وہ کیا کہتے ہیں؟ طالب علم ہوں. طالب چاہنے والا، علم کا چاہنے والا. میں علم کا چاہنے والا ہوں یعنی سیکھنے والا ہوں، وہ اپنے آپ کو طالب علم کہتے ہیں، عالم نہیں کہتے. عالم کہنے سے بہت بچتے ہیں، کہتے ہیں عالم تو اللہ میں ہے، ہم تو طالب علم ہیں. اور جو اپنے آپ کو طالب علم کہے، جو اپنے آپ کو شاگرد کہے، جو اپنے آپ کو چھوٹا کہے، فرمایا یہ بچ جاتا ہے. میرے والد صاحب اللہ قدیر رحمت فرمائے، فرماتے تھے دیکھو بھائی یہ لرنر لکھتے ہیں ایل، سیکھنے والا جو ہوتا ہے گاڑی پہ ایل لگا کے چلتا ہے نا بھائی، لرنر. ایل سے مراد کیا؟ لرنر، سیکھنے والا. فرمایا اگر کہیں یہ ٹھوک ٹھاک دے گا تو کیا ہوگا؟ پکڑا جائے گا دوسرا. اس پہ چلان نہیں ہوتا. کہتے ہیں بھائی یہ تو ویسے لرنر والا، تم اس سے بچ کے کیوں نہیں چل رہے تھے؟ غلطی الگ اس کی ہے، لیکن اس کو یہ کہہ کے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ تو سیکھنے والا ہے، اس نے تو لکھا ہوا ایل، تمہیں احتیاط کرنی چاہیے تھی، چالان نہیں ہوگا اس کا. یہ فائدہ اپنے آپ کو سیکھنے والا بنا کے رکھنے کا، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے رکھنے کا، اپنے آپ کو یہ کہنا کہ صاحب مجھے تو کچھ نہیں آتا. آج یہ کہتے ہوئے جان نکلتی ہے ہم لوگوں کی. ارے مفتی صاحب ہے، مفتی عبد الباری صاحب آئے تھے کوئٹہ سے، ابھی معذرت کے اجتماع ہوا تھا، بیان کیا، فرمایا کہ جو ہے نا دو پیشے ایسے ہیں جو ہر آدمی کے پاس ہیں، ایک مفتی کا اور ایک ڈاکٹر کا. ہر آدمی کے پاس یہ دو پیشے ہیں، کسی سے پوچھو کوئی مسئلہ پوچھو، جھٹ سے آپ کو ہر آدمی اس مسئلے کا حل بتائے گا، چاہے اس کو آتا ہو چاہے نہیں آتا ہو. اور کوئی بیماری بول دو تو ہر آدمی آپ کو کوئی نہ کوئی مشورہ ضرور دے دے گا، یہ کر لو، یہ دوا کھا لو، یہ والی لے لو، یہ بہت اچھی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کو شیخ چلی نے خوب سمجھا تھا. شیخ چلی نے اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھا تھا. ایک دن اس کو سوچی ایک، اس نے کہا کہ بھائی میں ہر بات کا جواب تین لفظ میں دے سکتا ہوں، ہر بات کا جواب میں تین لفظ میں دے سکتا ہوں. جو اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے لوگ کہنے کیا ہر بات کا جواب تین لفظ میں دے سکتے ہو؟ یہ تم تو بہت بڑا عالم ہو. ہاں وہ دے سکتا ہوں. کہ اچھا اس کا شہرہ کرا دیں، لوگوں میں اعلان کرا دیں اس کا کہ آپ ہر بات کا جواب تین لفظ دے سکتے ہیں. ہاں کرا دو بھائی. وہ مجمع جمع ہو گیا، وہ کہ آج شیخ چلی صاحب جو ہے ہر بات کا جواب تین لفظ میں دیں گے. سب آ گئے، سب نے سوال شروع کر دیے، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، سمجھ گئے. اس کے بعد شیخ چلی صاحب جو ہے جب جواب دینے کی باری آئی، ہاں بھائی ہو گئے صاحب کے سب کے سوالات مکمل، کسی کو کچھ اور تو نہیں پوچھنا؟ کہا نہیں سب پوچھ لیے، اب جواب بتاؤں میں آپ کو. ہاں بھائی بتائیں، تین لفظ میں آپ جواب بتائیں. مجھے نہیں معلوم. کیا جواب دیا؟ مجھے نہیں معلوم. مجھے نہیں معلوم، تین لفظ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ جواب مل گیا آپ کو، جواب ہی چاہیے تھا نا آپ کو، جواب مل گیا آپ. اس بات کو اس نے تو سمجھ لیا، ہم لوگ نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں ہمیں سب آتا ہے، جو نہیں آتا اس کو بھی کہتے ہیں ہمیں آتا ہے. بھائی اور یہ کہتے ہیں اگر ہم نے یہاں پہ نہیں بتایا تو ہماری تو سب کی ہو جائے گی. لوگ کہیں گے ارے یہ اتنے بڑے انجینئر ہیں، کوئی کہ یہ اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں، کوئی اتنے بڑے وہ ہیں، اتنی عمر گزر گئی ان کو آتا ہی نہیں. بس وہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ابھی نفس کی قید میں. اور اگر غلطی ہو جب ہو بھی جائے گی تو بناوٹی آدھی باتیں کرے گا، مانے گا نہیں اپنی غلطی. غلطی ہو آدمی مان لے ہاں سب غلطی ہو گئی، یہ بڑاپن، یہ آدمی کی بڑائی ہے کہ غلطی کو مان رہا ہے، اس لیے کہ غلطی اس کی صفت ہے، خطا اس کی صفت ہے. بشر کی صفت کیا ہے؟ خطا. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمایا؟ کیا فرمایا بھائی؟ کل بنی آدم خطاؤں وخیر الخطائین التوابون. کہ سارے بنی آدم خطا کار ہیں. جب اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں تو پھر کیا شک ہے بھائی؟ تو کیا ہم سے خطا نہیں ہو سکتی؟ لیکن خیر الخطائین التوابون، ان کو خیر، جو بہترین گناہگار ہیں، جو بہترین خطا کار ہیں، خطا کاروں کو بھی بہترین فرما رہے ہیں. دیکھیے کون ہے جو توبہ کر لیتے ہیں، غلطی مان لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، تو بھائی ہو جاتی ہے بات. ہوئی کوئی ایسی آدمی کہہ رہا تھا ہماری غلطی تھی، ہم جذبات میں آ گئے تھے، یہ کوئی ایسی چیز تھی. غلطی کو مان لینا، ہمارے بڑوں نے یہ کر کے دکھایا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنا دوں، حضرت کے رسالہ نکلا کرتا تھا نور کے نام سے، خانقاہ، اس میں باقاعدہ یہ ایک صفحہ اس کے لیے مخصوص تھا کہ حضرت کی کوئی تحریرات میں یا کوئی بات میں کہیں سے بھی کوئی شخص نشاندہی کر دے کہ حضرت یہ بات آپ نے جو فرمائی، کوئی اہل علم یا کوئی ایسی بات علم والی یا کوئی دوسری، کہ یہ درست نہیں ہے، اور حضرت اس کو دیکھتے تھے کہ ہاں یہ واقعی درست نہیں ہے، تو اس میں اس کو شایع فرماتے تھے. کہ یہ بات ہماری درست نہیں ہے، اس کی تصحیح کر لی جائے، اور حضرت سے اوپر جائیے، یعنی اور تھوڑا اوپر کا دور جائیے، مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد الماجد مکی کے سب پرانے خلفاء، سید الطائفہ جنہیں کہا جاتا ہے، قطب العالم جنہیں کہا جاتا ہے، انہیں اہل بدعت گالیوں بھرے خطوط لکھتے تھے، گالیوں بھرے خطوط. تو آنکھوں میں پانی اتر آیا تھا آخری زمانے میں، تو سناتے تھے کون؟ حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب حضرت مولانا محمد یحییٰ کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کے خادم خاص تھے، تو وہ خطوط پڑھ پڑھ تو سناتے تھے حضرت کو. انہیں بڑا ہوتا تھا، افسوس ہوتا تھا اور غصہ آتا تھا کہ یہ لوگ اس طرح کی باتیں، لیکن حضرت سنتے تھے. تو ایک مرتبہ کافی عرصے تک انہوں نے کوئی خط نہیں سنایا ان لوگوں کا جن کا اس طرح کا خط آیا کرتا تھا. تو حضرت نے پوچھا کہ ارے بھائی مولانا یہ ہے، کیا بات ہے؟ آپ نے بہت دن سے ہمارے دوستوں کے خطوط نہیں سنائے. تو حضرت نے انہوں نے فرمایا کہ حضرت، عرض کیا کہ حضرت کیا سناؤں میں آپ کو، اس میں تو سوائے گالیوں کے کچھ ہوتا ہی نہیں. فرمایا ارے بھائی دور پڑے گی گالیوں کو کیا ہے، دور پڑے گی گالیوں کو کیا، سنا دیا کرو، شاید اس میں کوئی بات صحیح لکھی ہو وہ ہم تسلیم کر لیں. دیکھیے شاید اس میں کوئی بات انہوں نے صحیح لکھی ہو اور ہم اسے تسلیم کر لیں، مان لیں. یہ ہے ہمارے اہل حق. انہیں اہل حق اہل حق یوں نہیں کہا جاتا ہے، یہ حق کو ماننے والے ہیں. اس میں پھر وہ نہیں کرتے جو حق بات ہے مان لی اس کو. خیر یہ تو بات چلی گئی. بات اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو سکون اور اطمینان جو ملے گا بھائی وہ اللہ کی ذکر میں ملے گا، اللہ کی اطاعت میں ملے گا، اور ذکر مثبت اور ذکر منفی دونوں کے بجا لانے میں ملے گا. حضرت نے سکھلایا کہ دیکھو رحمت اللہ علیہ کہ جب مثبت اور منفی تار ملتا ہے تو بلب روشن ہوتا ہے، ایک تار سے روشن نہیں ہوتا بلب. اتنے آسان طریقوں سے ہمارے بزرگوں نے سکھلائی یہ بات، لیکن ہم اس کو سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں. گناہ نہیں چھوڑیں گے، ایک ذکر کر رہے ہیں ذکر مثبت، نماز پڑھ لی، ذکر کر لیا، تلاوت کر لی، اور وہ بھی جیسی کر رہے ہیں وہ ہم جانتے ہیں اور اس پہ اکتفا کر کے بیٹھے ہوئے، نافرمانی نہیں چھوڑ رہے، ذکر منفی انجام نہیں دے رہے ذکر منفی. تو کیا ہو رہا ہے کہ جب ایک تار ہوگا پلس والا تو بلب کبھی بھی روشن نہیں ہوگا، اس لیے بلب روشن نہیں ہو رہا، قلب روشن نہیں ہو رہا، ہدایت نہیں مل رہی کامل، اللہ تعالی کی محبت نہیں آ رہی. جب تک دوسرا تار نہیں ملائیں گے بلب کیسے چلے گا، چھوٹتے نہیں ہم گناہ. اجتماعی انفرادی جہاں موقع ملتا وہ کر لیتے، برسوں ہو گئے ہمیں سنتے ہوئے لیکن گناہ کے موقع پہ ہم کہتے ہیں تعویل کر لیتے ہیں، کوئی نہیں صاحب یہ تو ایسے ہے وہ تو ایسے ہے، ہم تو مجبور ہیں یہاں پر، اور یہ تو یہ ہے، اور نہیں جا یہ کام نہیں کریں گے تو فلاں یہ ہو جائے گا اور ایسا ہو جائے گا. وہاں ساری تعویلات اپنی اپنی چل رہی ہیں، نہ کسی کو بڑا بنایا نہ اس سے پوچھنے کا اہتمام ہے. اگر بڑا بنا بھی لیا تو پوچھنے کا اہتمام نہیں، پوچھ لیا تو عمل کرنے کا اہتمام نہیں، وہاں بھی تعویل شروع کر دیتے ہیں. اول تو پوچھتے ہی نہیں، شہزادہ میں کہتا بس بس تو کر لے تو جانتا ہی ہے کیا تو پوچھ لیں گے. اور یہ بھی سکھلاتا ہے کہ دیکھ اگر اس پوچھ لیا نا اور اگر منع ہو گیا تو بغیر پوچھے کام چل رہا ہے. لیکن در حقیقت اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. تو بھائی اخلاص یہ ہے اصلاح کی صحیح جو فکر ہے، اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ حضرات کو نصیب فرمائے، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بالکل ہی حوالے کرے اور ذکر منفی کا اہتمام رکھے. بار بار یہ بات عرض کی جاتی ہے، بار بار ہمارے شیخ نے بتلا دی، فرض واجب سنت موقعہ پورے کرو، نوافل زیادہ نہیں کر سکتے ہو کوئی بات نہیں، لیکن گناہ ایک نہ کرو، محنت اس پہ ہو. پاس انفاس اس ذکر کا بڑا چرچا ہے صوفیوں کے یہاں، صوفیاء کرام کے یہاں پاس انفاس کا ذکر بڑا مشاق آدمی سمجھا جاتا ہے، وہ بڑی مشق سے حاصل ہوتا ہے. پاس انفاس کا ذکر کیا ہے؟ ناک سے ذکر کرنا، ایک سانس بھی اللہ کے ذکر کے بغیر نہ باہر نکلے نہ اندر جائے، یہ ہے پاس انفاس کا ذکر. سانس چھوڑ رہے ہیں نا، ہو سانس لے رہے ہیں اللہ، یہ تصور. مشائخ نقشبند لطائف پہ محنت کراتے ہیں، ایک ایک اعضاء کے مختلف اعضاء پہ توجہ مرکوز کر کے وہاں ذکر کرواتے ہیں، وہ سات لطائف، پہلے ایک پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا پھر پانچواں چھٹا ساتواں، یہ اسباق ہیں ان کے یہاں. پہلے ایک پہ، اس کے بعد پھر دو، اب دونوں بیک وقت ہو رہا ہے، پھر تین، تینوں پہ بیک وقت ہو رہا ہے، اس طرح سات، پھر دیگر اسباق شروع ہوتے ہیں آگے کے. مقصود سب کا یہی ہے کہ یاد یاد الہی آ جائے. ایک پاس انفاس ہے جو حضرت مولانا انعام الحضرت صاحب کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ لے کر کے گئے مولانا عبد الحفیظ مکی صاحب دار الخاتم کو, حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ جو ہیں, یہاں آتے ہیں تقویٰ مزید بیان ہوتا ہے حضرت کا, ان کو لے کر گئے نظام الدین دہلی میں ایک پرانی عمارت میں لے جا کے دکھایا کہ دیکھو یہ جگہ جو ہے نا ہمایوں کے مقبرے کے پاس, کہ یہاں اس بندے نے اپنے شیخ کے حکم سے, کون شیخ؟ مولانا محمد الیاس کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ بانی جماعت تبلیغ ان کے شیخ ہوتے, ان کے حکم سے فجر کے بعد سے لے کے چاشت کے وقت تک برسوں پتہ نہیں کتنا عرصہ پانچ انفاس کا ذکر کیا ہے, پتہ نہیں کتنے چار گھنٹے پانچ گھنٹے چھ گھنٹے فجر سے لے کے چاشت تک, سوچیے آپ حساب لگا لیجئے برسوں میں ذکر کیا. تو یہ ذکر کی نفی نہیں کر رہا, اپنے شیخ سے جو بات سنی ہے وہ بتلا رہا ہوں, کیونکہ اس زمانے میں قواب کمزور ہو گئے نا, تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرت کو مجدد تھے حضرت تو وہ ان چیزوں کا نعم البدل عطا فرمایا, کہ اب اس زمانے کا آدمی جو اتنا مصروف ہے قواعد کتنے کمزور ہیں خون چڑھانے کا زمانہ ہے, کھانے کے بعد بھی خون چڑھانا پڑتا ہے, اس زمانے میں تو بغیر کھائے پیے بھی خون نکلوانا پڑتا تھا, سر میں درد رہتا ہے اکثروں کے, اکثر سازی سر میں درد ہے, ابھی کچھ کیا کرایا کچھ بھی نہیں ہے اس کے باوجود سر میں درد, جب کریں گے تو نہ معلوم کیا ہوگا. تو کیا ہر چیز کا نمول بدل دیا, ابھی آگے ذکر کی بات بتلاتا ہوں انشاءاللہ. تو پاس انفاس کا حضرت نے جو ذکر بتلایا کہ میاں اصل پاس انفاس جو ہے وہ کیا ہے, وہ یہ اس بات کا احتجاج رکھو کہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ایک سانس بھی اندر نہ آئے نہ جائے, بتلائیے یہ ہے فرمایا اصل پاس انفاس, اس کا بھی مقصد یہی ہے, اس پاس انفاس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اتنا اللہ کو یاد کرو اتنا اللہ کا نام لو اپنے اعضاء و جوارے سے کہ ذاکر فی اللہ ہو جاؤ اور باقی باللہ ہو جاؤ, لیکن بگڑ باللہ نہ ہونا. تو حضرت نے اس کا خلاصہ پیش کر دیا کہ اس کو یہی مقصد ہے کہ ایک سانس, جیسے وہ سانس سے ذکر کر رہے ہیں تو ایک سانس بھی اللہ کی نافرمانی کے ساتھ نہ آئے نہ جائے. یہاں چلو گیا پاس انفاس کا ذکر آپ کو, اور جو ذکر میں کمی فرمائی سو دفعہ کر دی اللہ نے, اللہ اللہ کان سوا لاکھ لاکھ پچاس ہزار, رات مزدور ہم تو نے لکھا ہے کہ خان کا تھانہ بھون میں جب یہ بندہ حاضر تھا تو پچاس ہزار اللہ اللہ کرتا تھا جی, یہ حضرت کیا نصاب تھے, چوبیس ہزار, چھ ہزار تو بہت معمولی بات ہے, ابھی کچھ چھ ہزار بتا دیے جائے تو یہاں سے سب بھاگ جائے گی. تو بتلائیے اب ایک سو کر دیا ہمارے حضرت نے, ایک سو, اور کیا فرمایا کہ مجھے میرے شیخ شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں یہ بات بتلائی ہے عالم ارواح سے کہ اگر اس اللہ کی ہاں کو کھینچ کے پڑھا جائے, جو اسلام یامش کرتے ہیں ذکر کی اللہ آخر میں آہ نکلنی چاہیے, اللہ کے آخر میں آہ ہے نا, اس کو کھینچ کے پڑھا جائے تو فرمایا کہ یہ سو مرتبہ کا ذکر ایک لاکھ کے برابر ہے. تو یہ جو سو دفعہ معمولی نہیں ہے, حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو سو مرتبہ کلمے کا ذکر روزانہ کرے قیامت کے دن چودہویں رات کے چاند کی مانند اس کا چہرہ چمکتا ہوا ہوگا. اب کسی کے دل میں وسوسہ آ سکتا ہے کہ یار یہ بہت اچھی بات ہے, سو دفعہ خالی ذکر کر لو پھر کچھ بھی کرتے رہو, لیکن یہ حق اور سچ. اس کے ساتھ ساتھ حضرت والا اس کی تشریح فرمایا کرتے تھے کہ سو مرتبہ جب یہ ذکر کرے گا تو اس کو اللہ قیامت کے دن چودہویں رات کے چاند کی مانند چمکنے والے اعمال کی توفیق دے دیں گے. ایسے تھوڑی ہو جائے گا, اعمال کی توفیق دے دیں گے اللہ تعالیٰ، اور اس بشارت میں یہ شامل ہو جائے گا. یہ تو شوق کو معمولی سمجھ رہا ہے، اس کو اہمیت نہیں دے رہا. مثلا یہ 100 دفعہ سے کیا 100 دفعہ تو ایسے میں پڑھ لوں 5-4 منٹ میں، اس لیے پڑھتا ہی نہیں ہے. لیکن اسے یہ خبر نہیں ہے کہ یہ 100 دفعہ پڑھ لینے سے اللہ میاں کیا کریں گے، ان اعمال کی توفیق دے دیں گے اس کو. اس لیے حضرت نے 100 دفعہ لا الہ الا اللہ اور 100 دفعہ کلمہ اللہ فرمایا. ذکر تو ہمارے یہاں اتنا ہے بھائی، لیکن 24 گھنٹے کا مراقبہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک سانس میری اللہ کی نافرمانی میں نہ گزرے. اور فرمایا جو اولیاء صدیقین ہوتے ہیں ان کی بھی یہی فکر ہوتی ہے، ایک سانس جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں نہ گزرے. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. اللہم انت السلام انت السلام انت وارد تیاز الجلال والاکرام. اللہم عائنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا اللہ ہم سب گناہگار ہیں، خطاوار ہیں، سیاہکار ہیں، خطکار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. یا اللہ ہمارے عمل بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے. جو کچھ کہا گیا سنا گیا یا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کا انجام اچھا کر دیجئے. یا اللہ ہر طرح کی محرومی سے بچائیے، ہر طرح کی ناکامی سے بچائیے. یا اللہ یا اللہ ابھی سے لے کر موت تک، اور موت سے لے کے میں ذات کے فضل و کرم سے جنت میں جانے تک جتنے مسائل مناظر گھاٹی آنے والی ہیں سب کو آسان فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں اپنی 100% طاعت کی زندگی نصیب فرما. یا اللہ ہر طرح کے چھوٹے بڑے ظاہری باطنی گناہوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ دین کو محبوب بنا دیجئے، اقامت شریعہ کو آسان فرما دیجئے، مرغوب بنا دیجئے. یا اللہ کرم فرما دیجئے، فضل فرما دیجئے، ہمیں اپنے محبوبین مقبولین کے ساتھ وابستہ رکھیے. اللہ ان کا فیض کامل عطا فرمائیے، ہر طرح کی محرومی سے بچائیے، ناکامی سے بچائیے. ابھی سے لے کر موت تک، موت سے لے کر آپ کے رسول اکرم سے جنت میں جانے تک جتنے مسائل منازل گھاٹی آنے والے ہیں سب کے لیے پوری امت کے لیے سہل و آسان فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کے لیے حرمین شریفین کی حاضری مقدر فرما دیجیے، با ادب حاضری، با شوق حاضری، با عشق حاضری نصیب فرمائیے. یا اللہ کرم فرما دیجیے، فضل فرما دیجیے، جملہ مسائل کو حل کر دیجیے، پریشانیاں دور کر دیجیے، مشکلات آسان کر دیجیے. یا اللہ ہمارے ان بزرگوں کے سائے ہمارے سروں پر تراز فرما. یا اللہ ہمارے چھوٹوں پر رحم فرما، ہمارے عورتوں پر رحم فرما، ہمارے جوانوں پر رحم فرما. یا اللہ کرم کر دیجیے، فضل فرما دیجیے، پوری امت کے حال پر رحم فرما دے، پوری امت کے حال پر رحم فرما دے، پوری امت کے حال پر رحم فرما دے. ہماری دعاؤں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ پہلے قبول فرما لیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلى الله تعالى على خلق محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك. Thank you.